الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 11 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں ان عورتوں کے احکام کا بیان تھا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں اور وہ مکہ مکرمہ میں کسی کافر کی زوجیت میں تھیں۔ اب وہ مدینہ منورہ آ گئی تو اب ان کا سابقہ نکاح رہا یا نہیں، آئندہ نکاح کر سکتی ہیں یا نہیں، سابقہ شوہروں نے جو مہر وغیرہ دیا تھا اس کا کیا حکم بنے گا، اس طرح کے احکام پر مشتمل تھا۔ تو اب اسی میں سے مزید یہاں پر چند احکام کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو سزا دو، تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس سے پچھلے رکوع میں جو احکام دیے گئے تھے وہ یہ تھا کہ جو عورتیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ جائیں تو مسلمان سابقہ جو کافر شوہر ہے ان کو حق مہر دے دے اور ان عورتوں سے نکاح کر لے، انہیں حق مہر دے کے۔ اور اس کے مد مقابل دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا تھا کہ جو مسلمان عورتیں مکہ مکرمہ چلی جائیں تو وہاں جو کافر لوگ ان سے نکاح کریں وہ مسلمانوں کے حق مہر ادا کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے تو اس حکم الہی پر عمل کر لیا اور جن عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا ان عورتوں کو بھی حق مہر دیا اور ان کے سابقہ شوہروں کو بھی دے دیا، لیکن دوسری طرف کفار نے اس طرح دینے سے انکار کر دیا تو اب مسلمانوں کا تو اس میں نقصان ہوا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ سے عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں اور وہ کافر تمہیں تمہارے حق مہر ادا نہ کرے تو پھر تم ان کو سزا دو، یعنی جب ان سے مقابلہ ہوگا پھر ان کو سزا دو، اور جو مال غنیمت ملے گا تو اب ان مسلمانوں کو وہ ادا کیا جائے گا۔ تو یہ احکام دیے گئے، لیکن اس کے بارے میں ایک بات میں عرض کروں کہ یہ تمام احکام جو پچھلی آیات میں بیان ہوئے اور یہاں پر بیان ہوئے یہ تمام احکام جہاد والی آیت سے یا غنیمت والی آیت سے یا احادیث سے منسوخ ہو گئے تھے، کیونکہ یہ احکام تب تک باقی رہے جب تک مسلمانوں کا اور اہل مکہ کا معاہدہ باقی رہا، جب وہ معاہدہ ختم ہو گیا تو یہ احکام بھی ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد مزید چند احکام کا بیان ہے اور یہ بھی ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں، یہ آئیں تو اب ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کرنا تھا، انہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بیعت کیجئے، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، ارشاد ہوا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گھڑے، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو احکام دیے گئے وہ بڑے واضح ہیں کہ جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوں، بیعت کس بات پہ کریں گی؟ شرک نہیں کریں گی، بدگاری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، اللہ رسول کی اطاعت کریں گی، نافرمانی نہیں کریں گی، جب ان چیزوں کی بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ ان کے ساتھ ان کو بیعت کر لیں اور ان کی بخشش کی دعا مانگیں۔ تو بیعت کے احکام جو ہے یہ بڑے واضح ہیں۔ فتح مکہ کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مردوں سے بیعت لے کر فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے عورتوں سے بیعت لینا شروع کی، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں پھر آگے کافی سارے واقعات بھی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق عورتوں نے ان امور کا اقرار کیا اور 457 عورتوں نے بیعت کی۔ اب یہاں پر جو بیعت کی گئی اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ مردوں کے ساتھ تو بیعت یوں تھی کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا تھا، یہ مردوں کے ساتھ بیعت۔ عورتوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے بیعت کی؟ حدیث مبارک میں واضح طور پہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت، فرمایا اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، آپ ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے، صرف گفتگو سے آپ نے بیعت کی، آپ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا۔ تو ایک اور ایک روایت کے اندر بیعت کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ پانی کا ایک بڑا سا برتن تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا اور اسی برتن میں دوسری طرف عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو ڈالا اور یوں بیعت کی گئی، اور بعد نے یہ کہا کہ کپڑے کے واسطے سے بیعت لی گئی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے کو تھاما اور اسی کپڑے کو آگے عورتوں نے تھام لیا، تو بیعت کرنے کا یہ انداز تھا۔ اس سے بڑا واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پیر اور مریدنی کے درمیان پردہ ہے، اگر وہ نامحرم ہے، جیسے بیوی اگر مریدنی اگر نہ بیوی ہے نہ محرم عورت ہے، تو اب اس صورت میں پردے کے جیسے احکام کسی بھی اجنبی مرد و عورت کے درمیان ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے احکام یہاں پر لاگو ہوں گے۔ تو بعض اوقات یہ جو ہوتا ہے نا کہ کسی جگہ پر پیر صاحب آئے تو اب ساری عورتیں جمع ہیں، بس سر پہ دوپٹہ رکھا، چہرے ننگے، آ کے پیر صاحب جو ہے وہ سر کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور عورتیں جو ہے جھمگٹا لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور پیر صاحب درمیان میں براجمان ہیں، یہ سب طریقے خلاف سنت ہیں اور ان میں بہت سارے طریقے حرام ہیں۔ عورت اپنے پیر کے ہاتھ کو نہ چھو سکتی ہے، نہ دست بوسی کر سکتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بڑی واضح احکام ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ ہمارے ہاں جعلی پیر یا خلاف شرع کام کرنے والے پیر پھر ایسی ایسی حرکتیں اور کرتوتیں کرتے ہیں کہ پھر بعد میں تماشا بنتا ہے، لیکن وہ تماشا اس لیے بنتا ہے کہ حکم شریعت پہ عمل نہیں کیا۔ عورتوں کو ہزار سمجھا دیں، مردوں کو ہزار سمجھا دیں کہ بھئی پیر مریدنی کا پردہ ہوتا ہے، لیکن نہ مردوں کو پہلے سمجھ آتی ہے نہ عورتوں کو سمجھ آتی ہے، اور جب کوئی کیس رونما ہوتا ہے اور جب کوئی نہ کوئی حرکت سرزد ہوتی ہے تو پھر سارا محلہ شور مچا کر بیٹھا ہوتا ہے، تو دیکھو جناب پیر صاحب نے کیا کر دیا، دیکھو جی پیر مریدنی کے چکر چل رہے۔ تو بھائی پہلے ہی حکم شریعت پہ عمل کیا ہو تو پھر یہ والی چیزیں سامنے نہ آئیں، ایسے واقعہ سامنے نہ آئیں۔ اچھا، اسی سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں جو بیعت کی تھی، یہ بیعت کن چیزوں کی ہے؟ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، نافرمانی نہیں کریں گی اللہ رسول کی۔ تو یہ جو بیعت تھی، یہ بیعت تقویٰ بھی ہے، یہ بیعت اسلام بھی ہے، یہ بیعت توبہ بھی ہے۔ تو بیعت کبھی تو بیعت اسلام ہوتی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے بیعت کی، کبھی بیعت توبہ ہوتی ہے گناہ سے توبہ کے لیے، کبھی بیعت تقویٰ ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ کسی اور، کبھی بیعت جہاد بھی ہوتی ہے، وہ بھی کی جاتی۔ تو بیعت کی مختلف اقسام ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں جو مشائخ کرام بیعت لیتے ہیں، جیسے ہم مرید ہوتے ہیں، ہم کسی شیخ کامل کے جامع شرائط کے ہاتھ پہ مرید ہوتے ہیں تو یہ بیعت تقوی، بیعت توبہ، بیعت برکت، یہ اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں اور ان کا جواز قرآن سے اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا، بے شک وہ لوگ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر خدا کا غضب ہے، جو کافر ہے ان سے دوستی نہ کرو، جو کفار ہے ان سے دوستی کرنا منع ہے، وہ خدا کے غضب کے مستحق ہیں، خدا کے غضب کا شکار ہیں، اور یہ آخرت سے ایسے نا امید ہو چکے کہ جیسے کافر قبر والوں کے دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو یہ بڑا واضح حکم ہے کہ کافروں کو دوست بنانا منع ہے۔ یہ اتنی صراحتوں کے ساتھ ہمارے قرآن کے اندر یہ احکام موجود ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے لوگ کرسمس کا موقع آتا ہے تو عیسائیوں کو دوست بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہولی دیوالی آتی ہے تو ہندوؤں کو اپنا دوست اور جگری یار بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسی دوستیاں منع ہیں، ایسی دوستیاں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ یہ ختم ہوگی، اب اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ سورہ صف کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ صف کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک یہ کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں دو رکوع اور 14 آیتیں ہیں۔ صف کا معنی ہوتا ہے سیدھی قطار، صف جسے ہم عرف عام میں بھی صف کہتے ہیں، یوں بالکل سیدھی۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ آیت نمبر 4 کے اندر کلمہ صفن مذکور ہے تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الصف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے حوالے سے کہ آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ دوسری آیت جو بیان کی گئی اس میں جو حکم دیا گیا وہ بھی بڑا واضح ہے کہ کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے کئی معنی بن سکتے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ تم دوسروں کو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، دوسروں کو بولتے ہو یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، اور خود وہی کرتے ہو، تو وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو کہنا چھوڑ دو، اس کا مطلب یہ ہے جب دوسروں کو کہتے ہو تو خود بھی کرو۔ یہ بھی ایک بڑا کنفیوژن لوگ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جو بندہ کسی گناہ سے بچتا نہیں تو وہ دوسرے کو بھی بچنے کا نہ کہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پر گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، دوسرے کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اب اگر بالفرض ہم گناہوں سے نہیں بچتے تو دوسرے کو تو بچائیں۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ دوسرے کو کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر خود نہیں کرتے تو دوسرے کو بھی نہ کہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوسرے کو کہتے ہو تو خود بھی کرو۔ تو گویا یہ عمل کی ترغیب ہے، نہ کہ نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بات، اس بات کا وعدہ کیوں کرتے ہو جو تم نے کرنی نہیں۔ وعدہ کر لیا جی میں غریبوں کی اتنی مدد کروں گا، ایک جگہ پہ اعلان ہو رہا ہے، کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑا کر دیا، جناب میں بھی اتنے پیسے دوں گا، جب دینے کا موقع آیا تو پتہ ہی کوئی نہیں، نکل گئے، اور اعلان اور ہاتھ اٹھاتے وقت ہی دل کے اندر موجود ہے یار دینا وینا تو ہے نہیں، یا دیکھیں گے سوچیں گے۔ تو کیوں کہتے ہو، کیوں وہ لوگوں سے وہ وعدہ کرتے ہو کہ جو تم نے پورا ہی نہیں کرنا۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں، یعنی کیوں ان باتوں کے دعوے کرتے ہو کہ میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو وہ کرتا ہوں جو تم کرتے ہی نہیں؟ لوگوں کو بولتے پھرتے ہو کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، حالانکہ تم تہجد پڑھتے ہی نہیں، تو جو کرتے نہیں ہو بولتے کیوں ہو؟ تو یہ اس معنی کے اندر ہے کہ کیوں دعویٰ کرتے ہو اس چیز کا، اس چیز کے کرنے کا جو تم کرتے ہی نہیں ہو. یہ تین مفہوم میں نے اس کے عرض کیے ہیں اور یہ اس کے بڑے واضح واضح جو ہے وہ معانی کو بیان کر دیتے ہیں. اب اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. پچھلی آیت میں کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں، وہاں ناپسندیدہ بات کا بیان اور یہاں پسندیدہ بات کا بیان، وہاں ناپسندیدہ لوگوں کا بیان کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور یہاں پسندیدہ لوگوں کا بیان کہ خدا کو محبوب کون ہے، خدا کو پیارے کون ہے. تو وہ کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، رخنا نہیں، مضبوط اور ناقابل تسخیر اور بھرپور طریقے سے جم کے کھڑے. تو راہ خدا میں جو اپنے موقع پر جو جانے قربان کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں یہ ان کی شان ہے. کفار نے مسلمانوں پہ حملہ کیا یا جو جہاد کی دوسری شرعی صورتیں ہیں ان کے مطابق جس نے اس عمل میں حصہ لیا اور وہ پھر ڈٹ کے اور جم کے کھڑے ہیں، تو فرمایا اللہ کو یہ لوگ محبوب ہیں جو دین اسلام کے دفاع کے لیے، جو اسلامی سلطنت کے دفاع کے لیے، جو اعلائے کلمت اللہ کے لیے، جو دین الہی کی بقا اور ترویج کے لیے یوں راہ خدا میں نکلتے ہیں اور یوں ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. فرمایا خدا کو یہ لوگ پسند ہیں، یہ محبوب ہیں خدا کے، یہ پیارے ہیں خدا کے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے متعدد چیزیں بیان فرمائی ہیں. پہلے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی اور موسیٰ علیہ السلام کا ان سے کلام، پھر ان لوگوں کا بیان جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان سے کلام، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا بیان جو وہ باتیں کرتے ہیں جنہیں خدا فرماتا ہے کہ یہ خدا کو ایذا دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دینے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایذا دینے والے اور خدا کو ایذا کی باتیں کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں درس ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کہ نبیوں کو جن کی طرف انہیں بھیجا جاتا ہے ان کی طرف سے تکالیف کا سامنا آتا ہے، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر بھی کریں، استقامت بھی دکھائیں اور اپنے جو اپنے امور منصبی جو ہیں، منصب رسالت کے امور ہیں، انہیں تندہی کے ساتھ ادا کرتے رہیں. ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے، وہ لوگ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم سے خطاب کہ مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو اور کیوں میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا کر ستاتے ہو حالانکہ تمہیں پتہ ہے میں خدا کا رسول ہوں اور خدا کے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے، تعظیم کی جاتی ہے، ادب کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے اس سے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے، اس کے راحت و آرام کا خیال رکھا جاتا ہے، تو تمہیں کیا ہے کہ تم مجھے تکلیف دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو میں خدا کا رسول ہوں. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. اچھا پھر یہ بھی بتا دیا کہ جب وہ لوگ ٹیڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کر کے وہ لوگ ٹیڑے ہوئے، تو خدا نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا. تو تو پتا چلا کہ جو نبی کے بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں ان کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں. اور یہ آدمی آپ دیکھ لیں جو معاذ اللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں, ان کے دل ٹیڑے ہیں, اور ان کے دل کا ٹیڑا پن اور ان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک سے, تعظیم سے, عظمت سن کے بغض جو ہے وہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ دل کے ٹیڑے لوگ ہیں, اگرچہ ظاہری اعتبار سے کتنے بھی اچھے نظر آئے اور کتنے ہی بظاہر متقی اور پرہیزگار نظر آئے. اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا, اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے, ان کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, پہلے جو کتاب تورات تم پر نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. اور تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کچھ چیزیں حرام کی تھی میں ان میں سے بعض چیزوں کو منسوخ کر کے حلال بتانے آیا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم میری ذمہ داری ہے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو میرے اہم کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس عظیم رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد میں آنے والا ہے, جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بشارت دی کہ میں تو دنیا میں جو آیا ہوں میرے آنے کے مقاصد میں ایک عظیم مقصد یہ ہے, ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ جو میرے بعد میں عظمت والا رسول آنے والا ہے میں اس کی بشارت دینے آیا ہوں. اور اس کا نام کیا ہوگا, پہلے بتا دیا, اس کا نام نامی اسمی گرامی احمد ہوگا. سبحان اللہ, یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا میلاد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی بیان کیا کہ میرے بعد میں آنے والا. ہم تو میلاد مناتے نا یہ کہہ کے کہ حضور آئے حضور آئے, تو حضور کے آنے کا تذکرہ ذکر ولادت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے سے پہلے ذکر ولادت کیا کہ حضور آنے والے ہیں, آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. تو یہ آپ نے اپنی قوم کو بتایا, اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو اے لوگوں تم نے ان پر ایمان لانا ہے, تم نے ان پر ایمان لانا ہے, بتانے کا مقصد یہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ بشارت ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ایک جگہ ارشاد فرمائی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ خود فرمایا کہ میں بشارت عیسیٰ ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کا جو معاذ اللہ خدا پر افترا کرتے ہیں, جھوٹ باندھتے ہیں اور یوں ظاہری اعتبار سے ایزائے خدا بندی کے کلمات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے اس کو ایزا دیجا, لیکن ایزا کے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کے خدا کو ایزا دیتے ہیں, یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے, یعبدون اللہ ورسولہ, تو وہ اسی طرح کے کلمات کے اعتبار سے ارشاد ہوتا ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو, اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون جو خدا پر جھوٹ باندھے شرک کے ذریعے, جھوٹی نبوت کے دعوے کے ذریعے جو خدا پہ جھوٹ باندھے, اس سے بڑا ظالم کون या खुदा के भेजे हुए कलाम को झूठा कहे, तो जो खुदा को मादला झूठा कहे उससे बढ़कर जालिम कौन। फरमाया हालांकि उसे इस्लाम की तरफ, बंदे को इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, तो अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं देता जिनके सामने हर चीज वाजे हो चुकी और बिल्कुल अयां हो चुकी, और फिर वो अपनी सरकशी और इनाद और जिद के ऊपर डटे रहते हैं। तो अल्लाह ताला जबरन पकड़ के किसी को हिदायत नहीं देता, अल्लाह ताला दलायल उसके सामने बयान कर देता है, हिदायत के रास्ते उसके सामने जो है वो जाहिर फरमा देता है। इख्तियार करना हिदायत को या ना इख्तियार करना वो बंदे का काम, अल्लाह ताला जबरन किसी को धक्के दे के हिदायत नहीं देता। अब इसके बाद इरशाद होता है, युरीदून लियुतफिऊ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। वो चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंहों से बुझा दें, और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है अगरचे काफिरों को नापसंद हो। इरशाद फरमाया कि काफिर तो ये चाहते हैं कि कुरान पाक को जादू कहकर, ये बातें करके कि कुरान तो जादू है, इस्लाम को बातिल कर दे। फरमाया ऐसा नहीं होगा, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को पूरा करने वाला है, उसे पूरा करके छोड़ेगा, इस्लाम को उरूज बख्शेगा, इस्लाम को कमाल अता फरमाएगा, अपने दीन को सरबुलंदी देगा, हक का कलिमा बुलंद होगा। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, चाहे कुफार बड़ा नापसंद करें, बड़ा उसके ऊपर तपें और बड़ा कुछ जो वबीला करें, लेकिन अल्लाह ताला इस्लाम के नूर को पूरा करके छोड़ेगा, इसे बुलंद करके छोड़ेगा। और ये आप अपनी आंखों के सामने देख लें, नबी पाक अलैहि सलात व सलाम मक्का मुकरमा में थे तो हालात से नजर आता था कि इस्लाम तरक्की करेगा, लेकिन इस्लाम ने की। ग़ज़वा बदर के अंदर कुफार जमा होके मुसलमानों को खत्म करने के लिए आ गए, लगता था कि मुसलमान फतह हासिल करेंगे, नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया काफिरों को, और मुसलमानों को फतह अता फरमाया। उसके बाद कितने हालात है, चंगेज खान ने हमला किया, लगता था कि मुसलमान बाकी बचेंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने बचाया, अल्लाह ताला ने इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाई। तो अल्लाह ताला जो है वो अपने नूर को मुकम्मल फरमाने वाला है। अब उसके बाद अगली आयत में मजीद इसी बात को बयान किया जाता है, इरशाद होता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब कर दे अगरचे मुशरिकों को नापसंद हो। फरमाए अल्लाह कौन है, अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को भेजा, ये खुदा का तारुफ, ये अल्लाह ताला का तारुफ, कौन, जिसने अपना रसूल भेजा। अल्लाह ताला अपना तारुफ अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जरिए करवाता है, अपनी दीगर शानों के जरिए भी, लेकिन ये भी खुदा की पहचानों में से और उसके तारुफों में से एक तारुफ है कि खुदा वो है जिसने मोहम्मद को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ और सच्चे दीन के साथ। और फरमाया कि अल्लाह ताला इस दीन को और इस नबी को सारे दीनों पर गालिब कर देगा अगरचे मुशरिकों को ना पसंद। अल्लाह ताला इस्लाम को गालिब करेगा, और आपके सामने है कि इस्लाम कैसा गालिब हुआ। दुनिया का गालिब तरीन दीन इस्लाम था, दुनिया में सबसे गालिब दीन इस्लाम था। बकिया लोगों को जो फतूहात मिली वो बैतबार दीन के नहीं थी, सिकंदर यूनानी का दुनिया पे कब्जा हुआ लेकिन वो दीन का गलबा नहीं था, वो तो उसकी हवस थी मुल्कों को फतह करने की, तो हुक्मरानी की हवस थी जिसने गलबा पाया। और फिर बड़े बड़े कैसर व किसरा थे, तो ये अपने मजहब को गालिब नहीं कर रहे थे, वो अपनी कौम को और अपने रंगो नस्ल वाली चीजों को गालिब कर रहे थे। दीन का जो गलबा दुनिया के अंदर हुआ वो दीन इस्लाम का है। आज भी दुनिया के अंदर ईसाई हैं, हिंदू हैं, दीगर मजाहिब हैं, आप देख रहे सबसे बड़ा मजहब की बुनियाद पर जो दीन गालिब है वो कौन सा है, इस्लाम। अभी लोग कहते हैं कि ईसाइयों की तादाद सबसे ज्यादा, कभी हकीकत जाके देखे पता चले ईसाइयों की तादाद सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद। ईसाइयों की तो अक्सरियत दहरिया हो चुकी है, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इन ममालिक के ईसाइयों की अक्सरियत दहरिया हो चुकी, वो अपने दीन मजहब को छोड़ चुकी, खुदा की मुनकिर हो चुकी, तो वो कहां से ईसाइयों के अंदर शामिल हो गए। तो मजहब को मानते हुए मजहब पे चलने वाले आज भी देखे तो इस्लाम है, پھر سپر پاور اسلام رہا، اور دوبارہ امام مہدی کے زمانے میں اسلام ہوگا، سپر پاور اسلام ہوگا. اور پھر درمیان کے کتنے عرصے ایسے گزرے، سلطنت عثمانیہ کا زمانہ تھا، اسلامی دنیا کے اندر سپر پاور تھا، اسلامی غالب تھا، بنو عباس کے زمانے میں اسلامی غالب تھا، بنو امیہ کے زمانے میں اسلامی غالب تھا. تو یوں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو صدیوں 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 غلبہ عطا فرمایا، اور اب بھی دلائل کے اعتبار سے اور اپنے وسائل کے اعتبار سے اور ابھی بھی مذہب پر مذہب کو ماننے اور عمل کرنے کے اعتبار سے دنیا میں مسلمان ہی غالب ہیں. اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. وہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ آیت مبارکہ بڑی پیاری اور بڑی واضح ہے کہ دنیا میں اکثر و بیشتر جو ہمارا ذہن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، یار کسی ایسی تجارت کا پتہ چل جائے جس میں نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ، موجیں ہی موجیں، پیسہ ہی پیسہ، آسائشیں آسائشیں، راحتیں راحتیں، آسانیاں آسانیاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خالق، مالک، رازق، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، سبحان اللہ، وہ ہمیں ارشاد فرماتا ہے. سوالیہ انداز ایک ترغیب کے لیے، تشویق، شوق ڈالنے کے لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اور اس سے بڑھ کے اور تجارت کیا ہو سکتی؟ اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ تجارت کیا ہے. فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی راہ میں جانوں مالوں کے ساتھ جہاد کرو، جان قربان کرنے کی ضرورت پڑے جان نچھاور کر دو، مال دینا پڑے مال دے دو اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اور صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خداوند قدوس تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا، باغوں میں داخل کرے گا، ایسے باغ جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، نہریں جاری، اور تمہیں داخل کرے گا پاکیزہ محلوں میں، پاکیزہ رہائش گاہوں میں، پاکیزہ رہائش گاہوں میں داخل کرے گا. اور وہ کہاں پر ہیں؟ فرمایا عدن کے باغوں میں، بسنے کے باغوں میں، سبحان اللہ. اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور واقعی جس تجارت کو خدا فرمائے کہ میں تمہیں بتاؤں کون سی تجارت جو تمہیں نفع دے گی، نجات دے گی، تو اس سے بڑھ کر تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ خدا پہ ایمان، خدا کے رسول پہ ایمان، اور پھر سچی اطاعت، سچی اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع، پھر راہ خدا میں جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، اس سے بڑھ کر، اس سے عظیم نہ کوئی کامیابی ہے نہ اس سے بڑھ کے کوئی تجارت ہے. جس کامیابی کو خدا فرمائے کامیابی ہے، اور جس تجارت کو خدا فرمائے تجارت ہے، اس سے بڑھ کے تجارت اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو. وہ دوسری نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح. اور اے حبیب، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو. فرمایا آخرت کی نجات، گناہوں کی معافی، جنت میں داخلہ، یہ ایک یہ ایک بشارت، یہ علیحدہ بشارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمت عطا فرمائے گا جو تمہیں پسند ہے. وہ تمہیں جو پسند ہے نعمت وہ کون سی؟ جب اللہ رسول پہ سچا ایمان ہوگا اور راہ خدا میں جان و مال قربان کرنے کا جذبہ ہوگا، تو پھر تمہیں دوسری بشارت کیا ملے گی؟ فرمایا وہ اللہ عز و جل کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے. جو جلد آنے والی فتح ہے، وہ فتح یا تو فتح مکہ یا فارس اور روم کے جو شہر اور ممالک فتح ہوئے وہ مراد ہے. تو پتہ چلا کہ خدا کی نصرت اور خدا کی مدد تب ملتی ہے جب ایمان سچا ہو اور راہ خدا میں جان و مال قربان کرنے کا جذبہ ہو. ایمان کچا، خدا پہ بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں، توکل نہیں، اور بس اپنا ملک اور وطن ہی سب سے بڑی چیز ہے، خدا کی رضا سے بڑھ کے ملک اور وطن بنا لیں، تو پھر کوئی خدا کی مدد نہیں آتی. پھر کوئی خدا کی خدا مدد تب کرے گا جب خدا کی بات پہ عمل کریں گے. اور خدا نے فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح تب ملے گی جب تؤمنون باللہ و رسول ہی پر عمل ہوگا. آپ بول لو جی ہم تو خدا کے لیے لڑتے ہی نہیں، ہم تو خدا کے لیے تھوڑی کام کر رہے ہیں، ہم تو صرف ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پھر ملک کے لیے کام کرو، پھر ملک ہی مدد کرے گا، خدا نہیں مدد کرے گا. خدا کے نام پہ، خدا کی سچا ایمان رکھتے ہوئے خدا کے دین کے لیے کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. تو طریقہ یہ ہے، اگر خدا کی مدد چاہیے تو یوں مدد ملے گی، ویسے خدا پھر مدد نہیں فرمائے گا، تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا. تم پاورفل ہو تو تم جیت جاؤ گے، دوسرا پاورفل ہو تو وہ جیت جائے گا، لیکن اگر کم طاقت کے باوجود دشمن سے جیتنا ہے تو پھر خدا کی مدد سے جیتو گے. اور خدا کی مدد تب آئے گی جب اللہ رسول پہ سچا ایمان ہوگا اور اس کے ساتھ اللہ اور اس کے اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کا جذبہ ہوگا، تب اللہ تعالی کی مدد آئے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بشارت یہاں پر عطا فرمائی. اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریشین من انصاری الی اللہ قال الحواریشون نحن انصار اللہ فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة فأیجدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاہرین. اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے. یہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ رسول پر ایمان لا، راہ خدا میں جان و مال قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہاں پر اللہ تعالی نے اب اس کی ایک اور مثال بیان فرمائی اور صراحت کے ساتھ وہ حکم بھی دیا. ارشاد فرمایا کونو انصار اللہ، اس کا جو ڈائریکٹ ترجمہ ہے وہ یہ ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، لیکن جو الفاظ قرآنی کا، صرف الفاظ قرآنی کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ خدا کے دین کے خادم بنے، خدا کے دین کے مددگار بنے. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ تو غنی ہے، اس کو کس کی حاجت، کسی کی حاجت ہے؟ وہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، غنی عن العالمین، واللہ الغنی وانتم الفقراء. لیکن ہمیں حکم کے طور پہ فرمایا کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، حواری ان کے خاص صحابی جو تھے، جو خاص قریبی لوگ تھے، ان سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے دین کی طرف ہو کے میرا مددگار بنے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے، اپنے حواریوں سے مدد مانگی. اسے یہ بھی پتا چلا کہ مدد مانگنا شرک نہیں، مدد مانگنا شرک نہیں، جب مخلوق سمجھ کے مدد مانگی جائے. جب خدا سمجھ کے مدد مانگیں گے اللہ کے علاوہ کسی سے تو شرک ہے. جب اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھ کے مانگ، جیسے بت پرست بتوں سے مانگتے، सितारा परस्त सितारों से मांगते हैं, सूरज के पुजारी सूरज से मांगते हैं, या और देवी देवताओं के पुजारी उनसे मांगते हैं, वो क्या खुदा समझ के मांगते हैं, वो शिर्क है, वो कुफर है। लेकिन अगर अल्लाह की मखलूक से खुदा समझ के नहीं, खुदा के बंदे समझ के मांगा जाए और खुदा की दी हुई ताकत से मदद के काबिल समझ के मांगा जाए तो ये शिर्क नहीं होता। हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम खुद भी मदद करते थे, आपने भी तो मदद की ना, लोग आते थे जनाब आंख अंधे हैं, कोढ़ का मर्ज है, बीमार हैं, तो हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम दम करके ठीक कर देते, तो लोग मदद मांगते थे, ईसा अलैहि सलातो सलाम करते थे। अब यहां हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम मदद तलब फरमा रहे, तो ना हजरत ईसा अलैहि सलाम का मदद तलब फरमाना शिर्क, ना आपसे मदद मांगना शिर्क। तो ये शिर्क तब बनता है जब किसी को खुदा समझ के मांगा जाए, अल्लाह के अलावा किसी को खुदा समझ के मांगा जाए तो शिर्क है, वरना नहीं। तो हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम ने जब अपने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो दीने खुदा की तरफ होकर मेरी मदद करेगा, मेरा मददगार बनेगा, तो हवारियों ने कहा कि हम, उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया। फिर हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाद एक ग्रोह ईमान लाया, एक ने कुफर किया, फिर वो आपस में लड़ते रहे। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को बिल आखिर गलबा अता फरमाया। बिल आखिर कैसे? बिल आखिर यूं कि मुसलमान भी तो हजरत ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले हैं। तो ये जो मुसलमान हजरत ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले थे और फिर मुसलमानों के साथ जो दीगर ईसाई कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए, वो इनको अल्लाह ताला ने काफिरों पर गलबा अता फरमाया। तो ये था कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पर गलबा अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुक्म कुरानी पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।